پاکستان میں یوم آزادی، لاہور سے عمران خان کی قیادت میں آزادی مارچ اور ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب مارچ کی اسلام آباد کی جانب روانگی۔ غزہ میں بدھ کی رات سے 5 دن کی نئی جنگ بندی کا آغاز، دائمی جنگ بندی کے لیے محاصرہ مکمل طور پر ختم کرنے پر حماس کا زور۔ 33 روزہ جنگ کی برسی پر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی گفتگو، صہیونی حکومت کو جارحیت جاری رکھنے کی بابت انتباہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sirtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sirtv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ لاہور سے عمران خان کی قیادت میں آزادی مارچ کی روانگی کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب مارچ بھی اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے آخری لمحات میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی اجازت دے دی۔ مارچ کی اجازت ملنے کے بعد عمران خان کی قیادت میں آزادی مارچ لاہور کے زمان پارک سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مارچ میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مارچ شروع ہونے سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے اپنے مختصر خطاب میں پاکستان کے عوام سے آزادی مارچ میں شرکت کی اپیل کی۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی جماعت کے آزادی مارچ میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ قوم کے ساتھ مل کر اسلام آباد حکومت کے خلاف لڑائی کو انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کے آزادی مارچ میں پارٹی کے کارکنوں اور طرفداروں کے علاوہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور دیگر قائدین بھی شریک ہیں۔ آزادی مارچ کی روانگی کے بعد پنجاب حکومت نے عوامی تحریک کو بھی انقلاب مارچ کی اجازت دے دی، جس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب مارچ بھی اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد کی جانب انقلاب مارچ کی روانگی سے قبل ڈاکٹر طاہر القادری نے ماڈل ٹاؤن میں موجود اپنے طرفداروں سے خطاب میں کہا کہ عوام کی جد و جہد اور خدا کی تائید سے پاکستان میں انقلاب آئے گا اور بقول ان کے ملک میں جمہوریت بحال ہوگی۔ خبروں کے مطابق پنجاب حکومت نے مارچ کی اجازت دینے کے بعد عمران خان اور طاہر القادری دونوں رہنماؤں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں آزادی مارچ اور ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب مارچ دونوں کی منزل ایک ہے۔ پنجاب حکومت نے بتایا کہ دونوں مارچوں کو اسلام آباد میں 0 پوائنٹ تک جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ لاہور سے انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کی تفصیلات بتا رہی ہیں نادیہ بخاری۔
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلاب مارچ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کے لیے لاہور سے بذریعہ جی ٹی روڈ اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیسے ہی آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، ڈاکٹر طاہر القادری سربراہ پاکستان عوامی تحریک پولیس کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے اپنا انقلاب مارچ ہزاروں کارکنان کے ہمراہ اسلام آباد بذریعہ جی ٹی روڈ روانہ ہو چکے ہیں۔ دونوں قائدین کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے قائل ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا قافلہ انقلاب مارچ میں سربراہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں اور ہزاروں کارکنان کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے کارکنان کا جوش اور جذبہ اسلام آباد روانگی کے دوران دیدنی تھا۔ نادیہ بخاری، سحر عالمی نیٹ ورک، لاہور۔
کراچی میں یوم آزادی کی مرکزی تقریبات بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
پاکستان کے 68ویں یوم آزادی کے موقع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈ آف آنر کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔
کراچی میں بھی یوم آزادی روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ یوم آزادی پر بابائے قوم کے آخری آرام گاہ کی حفاظت کی ذمہ داری پاک فضائیہ کے دستوں نے پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستوں کے سپرد کی۔ آزادی کا جشن منانے کے لیے کراچی کے مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے مزار قائد پر قومی ترانہ پیش کیا اور ملی نغمے گائے۔
صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
تہران میں پاکستان کے سفیر کی رہائش گاہ پر بھی یوم آزادی کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید حسن زیدی۔
پاکستان کے 68ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تہران میں پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران پاکستانی سفیر نے پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کے سنایا۔
پاکستان کے سفیر کی رہائش گاہ پر ہونے والے پروگرام میں تہران میں مقیم پاکستانی شہری اور متعدد صحافی شریک ہوئے، اور اس دوران پاکستان اسکول کے طالب علموں نے بھی جذبہ حب الوطنی کا اظہار کیا اور قیام پاکستان اور اس دور کی ضرورتوں پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے سفیر نور محمد جادمانی نے بھی پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر اقتصادی، مذہبی اور ثقافتی میدانوں میں جد و جہد کرنے والوں کے اقدامات کو سراہا اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی اور آئین پر عمل کرنے پر تاکید کی۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردوں کے مقابلے میں پاکستان کی مسلح افواج کے اقدامات کو بھی سراہا۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستانی عوام سے درخواست کی کہ متحد ہو کر پاکستان کو پرامن، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے کے لیے کوشش کریں۔ اس پروگرام میں پاکستانی سفیر نے ایران اور پاکستان کے گہرے تعلقات پر زور دیا اور اس بات پر تاکید کی کہ مشترکہ عزائم، تہذیب اور روایتیں ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایکو ثقافتی مرکز کے سربراہ ڈاکٹر افتخار محمد عارف نے بھی پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے اپنے اشعار پیش کیے۔
بہت گلے گرے تھے تب کہیں ایک در کھلا تھا، قیامت مرحلے طے کر کے پہنچے تھے یہاں تک، بہت گلے گرے تھے تب کہیں ایک در کھلا تھا۔
سید حسن زیدی، سحر عالمی نیٹورک، تہران۔ غزہ میں 5 دن کی جنگ بندی کے ساتھ ہی صہیونی حکومت نے فضائی حملہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی شام نئی جنگ بندی کے اعلان کے بعد مختلف علاقوں پر 4 بار بمباری کی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صہیونی حکومت نے یہ فضائی حملہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ بدھ کی شام قاہرہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ غزہ میں 5 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق قاہرہ مذاکرات میں فلسطینی وفد کے سربراہ عزام الاحمد نے بتایا ہے کہ دونوں فریقوں نے 120 گھنٹے یعنی 5 دن کی نئی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ نئی جنگ بندی بدھ کی رات 72 گھنٹے کی جنگ بندی کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف بدھ کی شام فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ شمالی غزہ میں صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں گرائے جانے والے ایک راکٹ کے پھٹ جانے سے ملبہ ہٹانے کے کام میں مصروف 6 افراد شہید ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سبھی افراد انجینئر اور فلسطینی وزارت داخلہ کے ملازم تھے۔ اسی دوران ایک فلسطینی خاتون بھی جو صہیونی حکومت کے حملوں میں زخمی ہو گئی تھی بدھ کی شام چل بسی۔ تحریک حماس کے نائب سربراہ اور سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے دائمی جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر غزہ کے محاصرے کے مکمل خاتمے پر زور دیا ہے۔ غزہ سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ نے بدھ کی شام ایک گفتگو میں قاہرہ میں جاری صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں فلسطینی وفد کی مکمل حمایت پر زور دیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ غزہ کے محاصرے کا مکمل خاتمہ دائمی جنگ بندی کی بنیادی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم صہیونی حکومت کے ناجائز مطالبات کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ فلسطینی قوم کی جانفشانی اور قربانیوں پر پانی پھیرے۔ دوسری طرف قاہرہ میں بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے بعض راستوں کو کھولنے اور رفا پاس کے ذریعے غزہ کے لیے امداد کی سپلائی کی موافقت کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے سمندر میں ساحل سے 6 کلومیٹر اندر تک فلسطینیوں کی ماہی گیری کی بھی منظوری دے دی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مذاکرات میں صہیونی حکومت کے وفد نے مصر اور غزہ کی سرحد پر رفا پاس کھولنے اور وہاں فلسطینی انتظامیہ نیز قومی آشتی کی حکومت کے محافظین کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ مصری ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی وفد نے بیت حنون پاس کے ذریعے بھی فلسطینیوں کو آنے جانے کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ غزہ میں اسرائیل کے ایک مہینے سے زائد عرصے تک جاری حملوں میں اس کے 30 سے زائد کارکن ہلاک اور 74 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دویارچ نے ایک پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے کوارڈینیشن دفتر کے حوالے سے بتایا کہ ہلاک ہونے والے اقوام متحدہ کے کارکنوں کا تعلق انسان دوستانہ امور، میڈیکل اور راحت رسانی یا فائر بریگیڈ کے شعبوں سے تھا۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے کوارڈینیشن دفتر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق غزہ میں اس وقت داخلی طور پر 370,000 پناہ گزین موجود ہیں جو ہنگامی کیمپوں میں ہیں یا پھر اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ امریکی حکومت نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف رائے عامہ کی شدید ناراضگی کے دباؤ میں آ کر اسرائیل کے لیے اینٹی ایئر ہیل فائر میزائل کی ترسیل روک دی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ اسرائیل نے پینٹاگون سے کہا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس یا وزارت خارجہ سے اجازت لیے بغیر براہ راست ہتھیار ارسال کرے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے حکام کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسرائیل غزہ کی گنجان آبادی پر گائیڈڈ ہتھیاروں کے بجائے توپ خانوں سے حملے کرے گا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے اپنی گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے۔ مذکورہ عہدیدار کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی دیکھی جا رہی تھی، لیکن مشرق وسطی کے معاملات سے نمٹنے کے تعلق سے دونوں کے نظریات میں کافی فرق ہے اور اس سلسلے میں دونوں میں بے اعتمادی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو امریکہ ہی سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی جنگ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کے جنگی طیاروں کو کئی لاکھ ٹن ایندھن اور بھاری مقدار میں فوجی ساز و سامان فراہم کیے تھے۔ اس کے باوجود غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات سے پوری دنیا کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے اور اب مغربی حکومتوں نے مجبور ہو کر اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی روک دی ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب کے سازشی منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت نے عرب ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی غرض سے سعودی عرب کے مجوزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس نیوز نے صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ لیبرمین کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب کا مجوزہ امن منصوبہ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کی بنیاد قرار پا سکتا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے مقصد سے سن 2002 میں بیروت میں ہونے والے عرب سربراہی اجلاس میں اس سازشی امن منصوبے کو پیش کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ لیبرمین نے یروشلم پوسٹ کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بیرون ملک مقیم فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حق کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات میں بہتری کی شرط فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہونا ہے۔ لیبرمین نے مزید کہا کہ عرب امن منصوبہ صرف اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کسی اتفاق رائے تک پہنچنا نہیں، بلکہ اس منصوبے کا ہدف سارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے۔ لیبرمین نے عرب سازشی حکومت کو اعتدال پسند قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل مجوزہ عرب امن منصوبے پر عمل درآمد کے ذریعے سعودی عرب جیسے تمام اعتدال پسند عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کرے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں اپنی حفاظت کی جنگ میں کسی بھی حد کی پابندی نہیں کی جائے گی۔
14 اگست لبنان پر صہیونی حکومت کی 33 روزہ جارحیت میں اسرائیل پر لبنانی عوام اور مزاحمتی گروہوں کی فتح کی سالگرہ کا دن ہے۔ صہیونی فوج نے 13 جولائی 2000 کو لبنان پر 33 روزہ جنگ مسلط کی، مگر اسرائیل اپنے وحشیانہ حملوں میں کوئی بھی مقصد حاصل نہ کر سکا۔ اسرائیل کی یہ جنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 کے بعد ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی صہیونی حکومت نے لبنان کی عرضی سالمیت کی کئی بار خلاف ورزی کی۔ لبنان کی 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کے 119 فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اسرائیلی جارحیت کے دوران 1200 لبنانی شہریوں نے جام شہادت نوش کیا اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے خلاف لبنانی عوام اور مزاحمتی تحریک کی کامیابی کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک انٹرویو میں صہیونی حکومت کو ایک بار علاقے میں جنگ اور غاصبانہ قبضے سے باز رہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے سیونی حکومت کے مقابلے میں لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک کی مکمل آمادگی کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ آئندہ سیونی حکومت کے ساتھ جنگ میں کسی بھی حد و حدود کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم نے سیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیز تیار کی ہے وہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ہماری کاروائیوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ سے سیونی حکومت کے مقابلے میں ہماری توانائی اور منصوبوں پر کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے جنوبی لبنان میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اسی طرح شام سے ملنے والی اپنی سرحدوں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم کوئی دھمکی نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس پر عمل نہ کر سکیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے غزہ کی حالیہ جنگ کے بارے میں جو سیونی حکومت نے 8 جولائی سے شروع کر رکھی ہے کہا کہ فلسطینی گروہوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غاصب سیونی حکومت کا مقابلہ کریں تاکہ انہیں حتمی کامیابی حاصل ہو سکے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ حماس کا یہ حق ہے کہ وہ غزہ میں حقیقی طور پر فتح حاصل کرے اور یہ جنگ بلا شبہ حزب اللہ اور حماس کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ اور قربت کا باعث بنے گی۔
شام کے علاقے دیر زور میں داعش نے 1100 قبائلیوں کا قتل عام کر دیا ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ صبح دیر زور میں داعش کے خلاف قبائلی عوام کے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد مسلح دہشت گردوں نے مضافاتی علاقوں میں نیتے قبائلیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ داعش کی حالیہ درندگی میں عورتوں اور بچوں سمیت کم سے کم 1100 بے گناہ نہتھے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد داعش نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا ہے۔ داعش نے اس حملے میں توپوں، ٹینکوں اور دیگر بھاری اسلحے سے کام لیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ داعش کے ہزاروں افراد عراق سے بھاگ کر شام پہنچے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کا سرغنہ ابراہیم البدری السامری، جس نے ابو بکر البغدادی کے نام سے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے، بدھ کو 100 گاڑیوں پر سوار مسلح دہشت گردوں کے ایک کارواں کے ساتھ عراق سے شام میں داخل ہوا ہے۔ دوسری جانب دمشق کے مضافات کا 80% علاقہ فوج نے دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے۔ لبنان کی الاحد نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ دمشق کے مضافاتی علاقوں میں فوج نے دہشت گردوں کا تقریباً صفایا کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دمشق کا ایک مضافاتی علاقہ الملیحہ دہشت گردوں سے پوری طرح پاک ہو چکا ہے۔ الملیحہ میں فوج کے آپریشن میں سینکڑوں دہشت گرد ہلاک جبکہ 600 کے قریب گرفتار ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دمشق کے مضافات میں فوج سے شکست کھانے کے بعد دہشت گرد گروہ ایک دوسرے پر غداری اور خیانت کا الزام لگا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی نمائشی عدالت نے ممتاز شیعہ عالم دین توفیق العامر کو 8 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی ایک نمائشی عدالت نے ممتاز شیعہ عالم دین توفیق العامر کو، جو پچھلے 3 سال سے سعودی جیل میں بند ہیں، اپنے غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلے میں جھوٹے الزام کی بنیاد پر 8 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ شیعہ عالم دین توفیق العامر پر لوگوں کو حکومت کے خلاف ورغلانے اور سعودی پر فرما روا کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سعودی عدالت نے اسی طرح توفیق العامر پر سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد 10 سال تک ملک سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے، جبکہ عدالت نے ان کی تقریروں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری طرف شیعہ عالم دین توفیق العامر کے وکیلوں نے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی نمائشی عدالت میں سرکاری وکیل نے ایک اور شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کی موت کی سزا سنا جانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن عدالت نے عوامی دباؤ کے پیش نظر فیصلے کا اعلان مؤخر کر دیا ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے، پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی کوشش کر رہے تھے۔ ریاض کی فوجداری عدالت نے منگل کو کہا کہ شیخ باقر نمر کے خلاف عدالت کا حتمی فیصلہ اگست کے آخر میں سنایا جائے گا۔ سعودی عرب کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 8 جولائی 2012 کو ممتاز عالم دین شیخ باقر نمر پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد زخمی حالت میں انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری وکیل نے گزشتہ مارچ میں شیخ باقر نمر پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے عدالت سے کہا تھا کہ وہ انہیں موت کی سزا سنائے۔ شیخ باقر نمر نے اپنے اوپر عائد سبھی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ عراق کے سرحدی شہر القائم کے آس پاس کے علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ عراق کے مغربی صوبے الانبار میں آپریشن کمان کے سربراہ رشید فلیج نے بتایا کہ عراقی فوج نے القائم شہر کے آس پاس کے علاقوں کو مکمل طور پر دہشت گردوں کے وجود سے پاک کر دیا ہے۔ القائم شہر عراق اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ عراقی فوج کے مذکورہ کمانڈر نے بتایا کہ داعش کے عناصر شہر کے اندر فرار کر گئے ہیں اور اس شہر کو بھی دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائی جلد شروع ہونے والی ہے۔ صوبہ الانبار میں عراقی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ فوج شام سے ملنے والی سرحدوں کے قریب واقع سبھی علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ داعش کے دہشت گردوں نے عراق کے شمالی صوبوں میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلا رکھی ہے، لیکن عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں نے داعش کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور اس سلسلے میں انہیں دہشت گردوں کے خلاف اب بڑی حد تک کامیابیاں بھی مل چکی ہیں۔ مصری فوج اور سیکورٹی فورس گزشتہ برس قاہرہ کے العدویہ اسکوائر پر دھرنے پر بیٹھے اخوان المسلمین کے کارکنوں کے خلاف سیکورٹی فورس کے آپریشن کو ایک سال پورے ہونے پر قاہرہ اور آس پاس کے علاقوں میں الرٹ ہو گئی ہے۔ مصری فوج اور پولیس نے قاہرہ، الجیزہ، القلیوبیہ صوبوں کے داخلے کے راستوں کو بند کر دیا ہے اور شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ پولیس اور فوج ان تینوں صوبوں میں اخوان المسلمین کے کارکنوں کے داخلے کو روکنا چاہتی ہے۔ قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر فوج تعینات ہو گئی ہے اور اخوان المسلمین کے کارکنوں کے مظاہرے کو روکنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ فوج کی کم سے کم 24 گاڑیاں التحریر اسکوائر کے آس پاس تعینات ہیں اور آس پاس کی سڑکوں پر اور پلوں پر خاردار تار لگا دیے گئے ہیں۔ ادھر الجدیدہ میں بھی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے آل اتحادیہ محل کی جانب جانے والی سڑکوں کو سیل کر دیا ہے، جبکہ الجیزہ شہر کے النہضہ اسکوائر کے آس پاس بھی اخوان المسلمین کے کارکنوں کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے بڑی تعداد میں فوجی اور پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ یوکرینی فوج اور مخالفین کے درمیان ملک کے مشرقی علاقے میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نواز علیحدگی پسند رہنماؤں نے دونیسک میں مخالفین اور سرکاری افواج کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں فوج کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی خبر دی ہے، تاہم اس سلسلے میں کسی جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ رواں سال کے اپریل کے مہینے میں یوکرین میں حکومت اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپوں کے آغاز سے اب تک 2000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب روس کی جانب سے امدادی سامان لے کر جانے والا ایک کارواں جس کی کیف حکومت نے اجازت دے دی ہے، اب روستونوف میں داخل ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں یوم آزادی، لاہور سے عمران خان کی قیادت میں آزادی مارچ اور ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب مارچ کی اسلام آباد کی جانب روانگی۔ غزہ میں بدھ کی رات سے 5 دن کی نئی جنگ بندی کا آغاز، دائمی جنگ بندی کے لیے محاصرہ مکمل طور پر ختم کرنے پر حماس کا زور۔ 33 روزہ جنگ کی برسی پر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی گفتگو، صہیونی حکومت کو جارحیت جاری رکھنے کی بابت انتباہ۔ خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔